بین میں وہ شکل ملتی ہے آخری عشرے میں. تراوی پہلے ہو جاتی ہے عشاء کے ساتھ متصل, پھر جو قیام اللیل ہوتا ہے اور وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں, تو پورا ایک قرآن علیحدہ ختم کرتے ہیں قیام اللیل میں, تین پارے سے کچھ زائد روزانہ پڑھ کر. جبکہ تراوی ہوتی ہے وہ ان کی وہ 20 رکعت ہے, وہ حنبلی مسلک پر جیسے احناف کے ہاں 20 رکعتیں ہیں, حنابلہ کے ہاں بھی 20 رکعتیں, وہ عشاء کے ساتھ متصل. وہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں آپ. حضور کا معمول تو یہ تھا, آپ رات کو جاگتے تھے, حدیث میں آتا ہے ویسے تو آپ رات کو عام جو نماز آپ کی تھی, عام دنوں میں یہ ہو جاتا تھا کہ ایک ایک رکعت میں آپ نے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ رضی اللہ تعالی عنہما کہ رات کے وقت جا کر اپنے خالہ کا گھر تھا, جا کر دبک گئے حضور, جب کھڑے ہوئے رات کو کھڑے ہو گئے, اب حضور نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ بھی پوری پڑھ لی, سورہ آل عمران بھی, سورہ نساء بھی, اور وہ کہتے ہیں بار بار میرے دل میں آتا تھا میں نیت توڑ کے بھاگ جاؤں, میں کس مصیبت میں پھنس گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا. سوا پانچ پارے ایک رکعت, اور رمضان میں کے معاملے میں تو آتا تھا, جب رمضان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدہ بے ذرا ہو اپنی قبر کو کس لیتے تھے, راتوں کو آپ جاگتے تھے, آخری عشرے میں آ کر تو گھر والوں کو بھی جگاتے تھے, اے قضا لہو, اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے, جاگو. حالانکہ اور دنوں میں آپ تہجد کے لیے یا قیام اللیل کے لیے کسی کو بھی جگانا یا کسی کو کہنا اس لیے وہ نفل ہے, نافلہ اللہ, وہ اپنی مرضی پر ہے, وہ تتموں کے ساتھ ہے جو چاہے کرے. اس لیے احناف صحیح کہتے ہیں کہ تہجد کی جماعت جو ہے سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں, کسی اور دنوں میں تہجد کی جماعت مکروہ ہے, اس لیے کہ آپ نفل کو بڑھا کر وہاں نہ لے آئیے, ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھیے. معلوم ہوا تشویق ترغیب تتوع, وہ جو فرمایا تھا جعل اللہ سیامہ فریضتاً وقیام لیل ہی تتوعا, اللہ نے روزہ رکھنا تو فرض کر دیا ہے, وہ تو ہر مسلمان کے لیے, لیکن یہ ہے کہ رات کا جاگنا, کھڑے رہنا, اور قیام اللیل کے لفظ کا اطلاق تو اسی پر ہوگا. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اس سے کم پر قیام اللیل کے لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے والی بات ہے کہ وہ 40 منٹ میں قیام اللیل آپ نے فرما لیا ہے. ہر شے کو اپنی جگہ رکھیے, میں اس کی بھی نفی نہیں کر رہا. ہوا کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اجتہاد کیا. آپ آئے ایک روز مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا کہ مختلف ٹکڑیوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں رمضان کی راتوں میں, کوئی امام یہاں ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں, کوئی امام وہاں پڑھے, کوئی نہ تعداد رکعت معین تھی نہ یہ کہ کتنا پڑھنا ہے یہ معین ہے. حضرت عمر نے کہا کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے جمع ہو کر نماز پڑھ لو, اور 20 رکعتیں, یہ مختلف روایات ہیں لیکن 20 رکعتیں تقریباً, ظاہر بات ہے کہ جب احناف کے ہاں بھی 20 ہیں, حنابلہ کے ہاں 20 ہیں, مجھے نہیں معلوم شوافی کے ہاں کیا ہے, لیکن یہ کہ مالک جو ہے امام مالک کے, ان کے ہاں 20 بھی ہیں اور 36 تک کی تعداد بھی ہے امام مالک کے. بہرحال یہ نظام حضرت عمر نے قائم فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ. چونکہ احناف کے نزدیک اور باقی بھی تمام فقہا کے نزدیک خلفائے راشدین کا اجتہاد اور اس پر اجماع یہ بھی لازم ہو جاتا ہے, اس کی پیروی کرنا, علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین, لہذا وہ یہ نظام قائم ہوا ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ کم سے کم اتنا تو ہر شخص کر لے, وہی جو عربی کا مقولہ سنایا تھا زین العابدین صاحب نے, ما لا یترک و کلہ لا یدرک و کلہ, دو شخص تو کوئی خیر بھلائی کوئی خوبی پوری حاصل نہ کی جا سکتی ہو تو پوری چھوڑ تو نہ دی جائے, اگر رات بھر نہیں جا سکتا تو زیرو تو نہ ہو جائے. چلیے عام آدمی بھی عشاء کی نماز کے ساتھ متصل 20 رکعت بعد جماعت ادا کر لیں, قرآن مجید سن لیں, ایک مرتبہ قرآن میں سے گزر جائیں, خیر سے خالی نہیں, نفع سے خالی نہیں. اور لوگوں کے لیے مجموعی طور پر یہی نظام ہے, اس لیے کہ دن کی مشقت ہے, دن کی بھاگ دوڑ ہے. عالمان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا, جو حکمت وہاں ہے سورہ مدثر کے دوسرے رکوع کی آیت میں وہی حکمت یہاں ہے. یہ نظام تراوی کا معین ہو گیا, یہ تو سب مسلمان کریں, یہ تو غریب بھی کر سکتا ہے, یہ امیر بھی کر سکتا ہے, یہ مشقت کرنے والا بھی کر سکتا ہے. ایک گھنٹے کی اضافی مشقت جو ہے وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ اسی پر قرار کر لیں. اصل حکمت کو دیکھیں گے، اصل مقصود و مطلوب کو دیکھیں گے، تو اصل میں پیش نظر کیا ہے، ان دونوں چیزوں کو ہم بدن رکھو. یہ دو اچھا پروگرام ہے رمضان کا، دن میں روزہ، رات کو قرآن، قرآن کے ساتھ قیام، دن بھر کا روزہ اور رات بھر کا جاگنا. چنانچہ بعض صوفیاء نے یہ کیا. اب دیکھیے میں مثال آپ کو دے رہا ہوں ان صوفی کی جو ہے بھی حنفی، اگر تو کوئی اہل حدیث صوفی ہو تو وہ چونکہ 20 رکعت کے نظام کو مانتا ہی نہیں، تو اس کو تو بڑی چھوٹ مل جائے گی، وہ جس طرح چاہے اپنا نظام بنا لے. لیکن مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث، وہ تو حنفی ہے، پختہ حنفی، اور ان کی خانقاہ جو تھی سہارنپور میں، وہاں کا معمول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں کیا کرتے تھے، رکعتیں بھی 20 رہے تاکہ وہ نظام جو ہے وہ حنفی فقہ کے نظام کے مطابق رہے، لیکن پوری رات جاگنا بھی ہو جائے کیا کریں. وہاں وہ یہ کرتے تھے کہ 4 رکعتیں باجماعت ادا کر لی، آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا وقفہ، جاؤ بھائی اب قرآن پڑھو، کوئی اور کوئی ذکر کر لو، جو چاہو کرو. پھر آگے پھر وہ 4 رکعتیں پڑھ لی قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ، تاکہ رات جاگ کر گزار دی جائے. یہ بھی ہو سکتا تھا بہت سے لوگ اسی حصے کو پڑھتے ہوں جو اب جا کے قاری صاحب سے سننا ہے، تاکہ وہ جب پڑھ سنے گے قاری صاحب سے تو وہ دل کے اوپر اترتا چلا جائے، اسی وقت کا پڑھا ہوا ہو، تازہ ہو. یہ ہے در حقیقت وہ نظیر جس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو اصل حکمت ہے روزے کی اور رمضان مبارک میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس کی عظمت وہ ہے جو اس حدیث سے ہمارے سامنے آئی، اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ نظام شروع کیا، جس پر کچھ لے دے بھی ہوئی، لیکن بہرحال بہت سے مفتی حضرات نے الحمدللہ یہ فتویٰ دیا کہ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، یہ ہر ایک کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن جو کر سکتا ہو جس کے لیے ممکن ہو. اور میں یہاں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، جسے بھی دین کا کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے تو یہ لابد منہ ہے. قرآن سے اپنی بیٹری کو ریچارج کرانے کا یہ مہینہ ہے رمضان مبارک. اور دیکھیے اس میں ایک اور ایکویشن ہے، قرآن مجید اپنے آپ کو کہتا ہے ہدل للناس، سورہ بقرہ کے شروع میں کہا ہے ہدل للمتقین، کیا ربط ہے اس میں؟ اپنی جگہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان اس کے اندر ہے، مکتفی ہے، اکتفا کرتا ہے، لیکن فائدہ صرف وہی اٹھائیں گے جن میں تقویٰ ہو. استفادہ اور شے ہے، بھینس کے آگے بین بجائے جائیں وہ چاہے کتنا ہی اچھی موسیقی ہو، لیکن بھینس کے لیے بےمانی ہے. تقویٰ نہیں ہے تو قرآن سے استفادہ نہیں ہوگا. یہ دو باتیں سامنے آ گئی، دن میں روزہ رکھو، تقویٰ کی کوئی رمق، لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کوئی رمق حاصل ہو گئی، لے کر کھڑے ہو جاؤ رات کو، اب قرآن کا نزول ہو، اب یہ ترشح ہو رہی ہے، فوار پڑ رہی ہے قرآن مجید کی روحانی برکات. اور قرآن مجید جو اگر اللہ نے علم بھی دیا ہو، قرآن کا فہم بھی دیا ہو، آدمی کو سمجھ میں بھی آ رہا ہو کہ کیا سن رہا ہوں، کلام اللہ ذہن کے اندر بھی اتر رہا ہو، نور العلا نور، گویا کہ اب وہ تقویٰ کی اس تھوڑی سی اپنی پونجی کو لے کر قرآن سے استفادے کے لیے کھڑے ہو. اسی کے حوالے سے ہی یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوہ القدر پیغمبروں کو جب کتابیں دی ہیں تو پہلے اسی مشقت میں سے گزارا. حضرت موسیٰ کو کتاب دی تورات، پہلے چلا کسی کروائی ہے، پورے 40 دن رات کوہ طور کے اوپر وہ مراقبے کہہ لی، جب ہمیں نہیں معلوم تفصیل کیا تھی، کیا کیا عبادات اس میں تھی، روایات میں یہ یاد ہے روزہ تھا، مسلسل روزہ تھا. انجیل میں ذکر ہے، اگر کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے نہ حدیث میں ہے، حضرت مسیح نے بھی 40 دن کا دن رات کا روزہ رکھا تھا انجیل کے دیے جانے سے قبل. حضور کے بارے میں اگرچہ صراحت تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ غار حرا میں جو بھی تحنس اور تعبد ہو رہا تھا یہ تیاری تھی نزول قرآن کے لیے. حالانکہ سیرت پہلے سے تابناک، کہیں کوئی داغ دھبے کا سوال ہی نہیں، پھر بھی قرآن کا تحمل جو ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی تیاری ہے تبھی وہ قرآن ملتا ہے. تو قرآن لینے کے لیے، رات کو قرآن لینے کے لیے دن بھر روزہ رکھو، رات کو کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے در حقیقت حکمت. اس ہمیں پورے نظام کی جو ہم نے شروع کیا, ہم نے اس میں یہ ترمیم کی ہے. پہلے اس حصے کا ترجمہ سن لیجئے, کوئی اللہ تعالیٰ جسے بھی اس اللہ نے بیان کی صلاحیت دی ہے وہ اس کو کچھ بیان کرے, اس کے کچھ رب کو واضح کر دے, اہم نکات کو اجاگر کر دے, پھر کھڑے ہو جائیے. اور آپ قاری صاحب سے خوش الحال قاری بھی ہو تو کیا کہنے ہیں, دو عرصہ اب وہ قرآن کا نزول ہوگا, پھر آئیے اس کے بعد پھر چار آیات کا ترجمہ سن لیجئے, ان کے معانی پر غور کر لیجئے. تازہ تازہ سنا ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو بالکل عربی نہیں آتی 20-25-30% تو وہ بھی ریٹین کریں گے کہ یہ کچھ ہم نے سنا تھا ابھی. الفاظ کے ساتھ, ورڈ کے ساتھ ایسوسیشن, مینٹل ایسوسیشن قائم ہو جاتی ہے. آدمی جب سنتا ہے پھر وہی لفظ وہی بات ذہن میں آتی ہے. اس سے در حقیقت اس قرآن مجید کی برکات اور اس کے اندر جو بھی جو اس کی نورانیت ہے اس سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی شکل, جیسا کہ زین العابدین صاحب نے آپ کو بتایا, اللہ کا بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے. یہ اب تو 8 سال ہو گئے غالباً جب سے, میرا کوئی سال نہیں گزرا رمضان مبارک اس میں میں نے راتیں اس طور سے نہ بتائی. حالانکہ اب بہرحال بڑھاپے کی دہلیز پر ہوں, مشقت بھی بہت ہوتی ہے. پچھلے سال یہاں کا معاملہ جو ہے وہ تو میرے لیے زیادہ ہی کچھ مشقت والا ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے اس کام کی مجھے صلاحیت اور توفیق عطا کیے رکھے, اور اس کے لیے کہ چراغ جگہ جگہ روشن ہو جائے. اب یہاں ہوا 2 سال, کراچی تو در حقیقت ایک شہر نہیں ہے, وہ 86 میں تھا یار جو میں یہاں 5 نمبر ناظم آباد میں پاکوش نگر کی مسجد میں ہوا, پھر یہاں پر ہوا جی 86 میں, پھر یہاں ہوا پچھلے سال ابو ظہبی میں ہوا. اور آپ حیران ہوں جن لوگوں نے وہ کیفیت دیکھی ہے, اس وقت جو آپ کی تعداد ہے اس سے کہیں زیادہ تعداد کے اندر لوگ آتے تھے. لاہور میں وہ تو کئی سال میں نے کیا ہے, اور لوگوں کے اندر ایسی برکت پیدا ہوتی ہے ان کی توانائیوں کے اندر. صبح کو جاتے ہیں جاب پر جاتے ہیں واپس آتے ہیں, یا فجر کے بعد تھوڑا سا سو لیے یا آ کر تھوڑا سا سو لیے اور گزارا ہو رہا ہے. قرآن مجید پوسیس کر لیتا ہے آدمی, اس کے اپنے اندر ایک برکت ہے. شہر المبارک البرکت کہتے کہتے ہیں, تھوڑی چیز سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. کھانے میں برکت ہو گئی, کھانا تھوڑا تھا چند آدمیوں کا تھا, زیادہ آدمیوں کا بھی ضرورت پوری ہو گئی, برکت ہو گئی. یہ در حقیقت شہر المبارک یہ برکتوں والا مہینہ ہے, توانائیوں میں قوتوں کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ ہوگی اسی طریقے سے کہ آدمی پہلے ایک مرتبہ عزم مسبب کر لے کہ یہ کرنا ہے, جب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دیتا ہے, ہمت دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, یہ جو 2 طرفہ پروگرام ہے یا دو جس کو 2 عرصہ میں نے کہا, اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کے لیے اب ذرا اضافہ کر لیجئے کہ میں نے پہلے کہا تھا انسان کا حیوانی وجود اور ایک مانوی وجود جسے انا یا خودی یا سیلف یا ایگو سے ثابت کیا جائے. اب میں ذرا اس کا کھول دینا چاہتا ہوں. حیوانی وجود تو سب کو معلوم ہے, یہ انا کس بلا کا نام ہے؟ یہ خودی یا انا یا سیلف یا ایگو یہ ہے کیا؟ ازرو قرآن یہ ہے روح, روح ربانی جو آدم میں پھونکی گئی, جس کی وجہ سے آدم مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ اپنی طرف واحد کے سیدھے سے منسوب کر رہا ہے, روحی میری روح میں سے پھونک دو, جب میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. انسان کا در حقیقت ایک مکمل وجود ہے, روحانی وجود, ایک حیوانی وجود ہے ایک روحانی وجود, یہ مرکب وجود ہے. میرا کتاب کا جو ہے عظمت صوم ثقیل ہے, مشکل ہے, فلسفیانہ ہے, لیکن وہ شروع اسی سے ہوا ہے کہ حدیث قدسی یہ ہے کہ یہ روزہ خاص میرے لیے ہے, میں خود ہی اس کی جزا ہوں یا میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. سوال یہ کہ کیا فرق ہے روزے میں اور نماز میں؟ نماز کیا اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا صدقہ خیرات اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا؟ اقیم الصلاۃ لذکری, یہ کیا بات ہوئی جو کہی گئی؟ روزہ خاص میرے لیے ہے, میں خود ہی اس کی جزا ہوں, انا اجزا بہی, یا میں خود اس کی جزا دوں گا یعنی انا اجزی بہی. اچھا اجزی بہی تو اللہ تعالیٰ نماز کی بھی تو جزا دے گا, صدقہ و خیرات کی بھی تو جزا دے گا. پانچ لوگوں نے کہا صاحب روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی, اس لیے یہ خاص بات کہی. بڑی جہالت کی بات, کیوں نہیں ہو سکتی ریاکاری؟ اور حدیث موجود ہے, من صلی یرائی فقط اشرکا, ومن صام یرائی فقط اشرکا, ومن تصدق یرائی فقط اشرکا. جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے وہ شرک, اس نے شرک کیا. جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. تو یہاں تو حدیث میں موجود ہے کہ روزے میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ اس سوال سے میں نے وہ مضمون لکھنا شروع کیا تھا, 20-22 برس قبل کی بات ہے, لیکن مجھے اپنی بہت ہی محبوب تحریروں میں سے وہ بھی ایک تحریر ہے جس سے مجھے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کسی خاص کیفیت میں بہت سے حقائق اور معارف جو ہے وہ قلم کے حوالے سے خطہ تک منتقل کروا دی. فضل ہوتا ہے اس کا, کیفیت ہوتی ہے خاص. اس کو پڑھ لیجئے گا جو بھی پڑھنا چاہے, ہے ثقیل بات, لیکن میں اس کا خلاصہ اس میں بیان کر رہا ہوں, تو پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. در حقیقت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا شعر, آدمی زیادہ طرفہ ماجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ انسان جو ہے آدم زیادہ, یہ چونچوں کا مربع ہے, ماجون مرکب ہے. اس میں پورا حیوان بھی ہے, پورا فرشتہ بھی ہے. وہی شاہ ولی اللہ نے الفاظ استعمال کیے, بہیمیت, بہائم کہتے ہیں انہیں کو, چوپایوں کو. انسان میں بہیمیت بھی ہے, ملکیت بھی ہے, یعنی ملک فرشتہ. ہر انسان میں ایک فرشتہ بھی ہے, ہر انسان میں ایک حیوان بھی ہے. اب اگلی بات نوٹ کیجئے, ہمارا حیوانی وجود زمین سے آیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. یہ کہیں آسمان سے نہیں آیا, یہی سے بنا ہے. یہی ڈارون کہتا ہے, یہی سائنس کہتی ہے. کرسٹ آف دی ارتھ. آدم کو آدم کہتے اس لیے کہ عظیم الارض, عظیم کہتے چھلکا. یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے جس سے کہ یہ سارا بھی جو بھی نباتاتی حیواناتی سلسلہ ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے. قرآن بھی کہتا ہے مٹی سے بنایا, گارے سے بنایا. من تین گارا, تراب مٹی, گارا جو سن گیا, ہمیں مسنون, پھر سوکھ کے کھڑکھلانے لگا. سلسال ان کل فخار خلخال سلسال من ہمیں مسنون. تمام سٹیجز جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. یہ وجود یہاں سے آیا, اس وجود کی غذا بھی وہیں سے آتی ہے. کہاں سے آئی؟ بکری کا گوشت کھایا, بکری کا گوشت کہاں سے بنا؟ اس نے گھاس کھائی ہے. آپ نے گندم کھائی, چاول کھایا, وہ تو زمین سے آ ہی رہا ہے. بکری کا گوشت کھایا, گائے کا گوشت کھایا, وہ بھی زمین سے آیا ہے. وہ ہمارا حیوانی وجود زمینی ہے اور زمین ہی سے اس کی غذا آ رہی. ہمارا روحانی وجود آسمان سے آیا ہے. قرآن جب کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ روح یہاں کی شے نہیں, یہ کہیں اور. یسلون کانی روح, قل الروح من امر ربی. یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں, کہہ دیجئے روح امر رب ہے. روح ہی, اگرچہ اللہ تعالی کے وجود اللہ کی ہستی کا ہم تجزیہ نہیں کر سکتے. اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کی روح میں سے ہے, معاذ اللہ, وہ تو گویا جز ہو جائے گا پھر. لیکن اس کی بہرحال کوئی بات تو ہے جو کہا گیا روح ہی, چاہے وہ جز, آپ جز نہ بنائے اس کا, اس تو ہے. وہاں سے آیا ہے وہیں جائے گا. میرے ذہن میں آتا ہے کہ دو اگر آپ یہ قرض بنائیں, ایک یوں ہے قوس و قضا کی طرح کی, ایک الٹی بنائیں, ان دونوں کا کانٹیکٹ ہے. یہ ہماری حیات دنیا کی, زمین سے ایک وجود آیا, آسمان سے ایک روح آئی, جمع ہو گئے کچھ عرصے کے, 60-70-80 برس 30 برس. اس کے بعد جدائی ہے, وہ جہاں سے آئی تھی وہیں جائے گی, یہ جہاں سے آیا تھا وہیں جائے گا. جہاں سے آیا تھا وہیں جائے گا, وہ جہاں سے آیا تھا وہیں جائے گا. انا للہ, اب غور کیجئے انا کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو روح پر اطلاق ہو رہا ہے, ورنہ جسم تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اس میں سے بنایا اسی میں لوٹا دیں گے, اسی میں سے نکالیں گے. جسم وہیں سے آیا تھا, دوبارہ بھی وہیں سے آئے گا, لیکن روح یہاں کی نہیں, یہ کہیں اور سے آئی ہے. بشنو از نئے جو حکایت میں کنت وس جدائی ہا شکایت میں کنت. یہ روح جو ہے وہاں سے آئی ہے اور یہاں اس جسم کے ساتھ ملحق کر دی گئی ہے. یہ ہمارا امتحانی وقفہ ہے، اسی میں ہم جانتے جا رہے ہیں، یہ دونوں کا کانٹیکٹ اسی میں آزمایا جا رہا ہے. ہمیں یہ جسم دیا گیا ہے تاکہ ہم ہمارا روحانی وجود اپنی ورتھ ثابت کرے. پروو یور ورتھ. یہ مرکب ہے جو نیچے سے آیا ہے، یہ گھوڑا ہے جس پر تمہاری روح جو ہے اسے سواری کر دی. اب ثابت کرو کہ تم اس مرکب پر قابو یافتہ ہو، روزے کی عبادت سے تم اس مرکب پر قابو یافتہ ہو. اور اب یوں سمجھیے، ان دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے متضاد ہیں. یہ زمینی وجود زمینی خواہشات کی طرف کھینچے گا، ولکنہ اخلد الی الارض، یہ آسمانی وجود آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کی توجہ رب کی طرف، اس کے دل کی کلی کھلتی ہے اللہ کے ذکر، اسے اطمینان ہوتا ہے یاد خدا بن الا بذکر اللہ تطمئن. اب یہاں میں عرض کر دوں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ فرائیڈ نے بھی تین لیول دیکھے انسان میں اور قرآن بھی تین کہتا ہے، لیکن دیکھیے فرائیڈ کے دو ہائر لیولز جو ہیں دونوں ایگو، ایگو اینڈ سپر ایگو. ایک ایگو ہے انسان میں، پھر اسے محسوس ہوا صرف ایگو ایگو نہیں، کچھ اور بھی ہے، اوپر سپر ایگو بھی ہے. وہ سپر ایگو کو ایکسپلین نہیں کر پایا، بڑی ٹھوکر کھائی ہے، اپنی بلندیوں کے ساتھ پستیاں بھی ہیں. قرآن بتاتا ہے آپ کو نفس قلب روح تین لیول. نفس ہے کہ جو اس وجود حیوانی سے عبارت ہے، یہ ادھر لبیڈو ہے، یہ فرائیڈ نے خوب دیکھا خوب سمجھا ہے، اس کا تو مشاہدہ کیا، اور یہ تو مادی عالم کی شے ہے. مادی عالم جو ہے مادیات کا مطالعہ تو اس دور میں اپنی بڑی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اس میں کیا شک ہے. مائکروسکوپ کے ذریعے سے بھی اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے بھی مادیات کی رسائی تو بہت دور تک ہو چکی ہے. آگے قلب ہے، قلب سے اوپر روح ہے، یہ روح کھینچتی ہے قلب کو اپنی طرف، اور نفس کھینچتا ہے قلب کو اپنی طرف. اور قلب کو قلب کہتے ہی اس لیے ہے کہ قلب کے معنی بدل جانا. آپ لفظ استعمال کرتے ہیں قلب ماہیت، اسینشل چینج، کسی چیز کی نیچر چینج ہو جائے تو قلب ماہیت، اسینشلی یہ چیز اسینشلی بدل گئی. اب یہ کوانٹیٹیٹو تبدیلی نہیں ہے، کوالیٹیٹو تبدیلی. انقلاب کیوں کہتے ہیں بدل جانا، نظام کا بدل جانا انقلاب ہے، قلب سے بنا ہے. یہ قلب وہ شے ہے جو کبھی سکڑ رہا ہے اور کبھی پھیل رہا ہے، اسے چین نہیں. یہی معاملہ اس قلب کا، یا اس قلب کے اوپر نیچے سے اٹھنے والی خواہشات شہوات وہ قابو یافتہ ہو جاتے ہیں، روح سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے. اب یہ حیوان رہ گیا نرا، جیسے میں سنا چکا اولئک کل انعام بل ہم اضل. اور یا اس قلب پر روح کے انوار اس طرح سے غالب آ جاتے ہیں کہ پھر نفس کے اوپر قابو ہے قلب کا، اور قلب منور ہے. یہ ہے نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. اور کچھ لوگ بیچ بیچ میں ہیں، کبھی کچھ نیکی کبھی کچھ بدی، کبھی کوئی روح کی پکار سن لی، کوئی چیخ پکار اس کی بھی، کوئی فریاد اس کی بھی کبھی سن لی، اور کبھی دل کی طرف اپنے زمینی خواہشات کی طرف مائل ہو گئے. یہ جو ادھر ادھر ہے اس کو قرآن کہتا ہے نفس لوامہ، نفس لوامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس لوامہ. جب بھی انسان بدی کی طرف ہوتا ہے اندر سے ملامت ہوتی، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں، تم نے برا کام کیا. پھر پلٹتا ہے، اس پلٹنے میں ادھر ادھر آنے میں یہ درمیانی کیفیت ہے. ایک ہے نفس امارہ، جبکہ یہ ایڈ یا لبیڈو قابو یافتہ ہے مستقل طور پر، روح سے تعلق منقطع ہو چکا ہے، قلب کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں شہوات کے، خواہشات کے، ضروریات کے. یہ نفس امارہ ہے. ان نفس الامارہ تم بسو، حضور نے فرمایا دل یوں بند ہو جاتا ہے، مٹھی بند کیا. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل پر داغ پڑ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے، دل پھر روشن، روح کے انوار پھر اس میں سے وہ چھن چھن کر روشنی آ رہی ہے. لیکن نہیں توبہ نہیں کی، داغ رہ گیا، پکا ہو گیا، پھر گناہ کیا، پھر داغ، پھر گناہ کیا، پھر داغ، یہاں تک کہ فرمایا دل اس طرح بند. اب روح یا تو کہیے تعلق منقطع ہے، روح کے کوئی انوار اب منعقد نہیں ہو سکتے، وجود کے اندر کوئی نورانیت اب نہیں آ سکتی روح کی، یا یوں کہیے کہ روح جو ہے اس قلب کے اندر، چونکہ وہ مسکن ہے روح کا قلب، وہ قید ہو گئی اور اس کے باہر جو ہے وہ سیاہی تھپ گئی. شمع اندر ہے، لالٹین کے اندر تو چل رہی ہے، کوئی رو ہے، لیکن یہ کہ اس کا شیشہ وہ دھوئے سے سیاہ ہو چکا، روشنی نہیں آئے. وجود میں ظلمات بعضها فوق بعض، پورا وجود انسانی وہ تاریکیاں تہ بر تہ تاریکیوں کا نمونہ بن جائے. اور اگر وہ روح جو ہے اس کے انوار ہے تو پھر وہ مثال ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اب یہ ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 5-6 ہے، یہ تو وہاں سے اب پڑھیے گا، میں اس کا ترجمہ بھی اس وقت نہیں کروں گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارا جو معاملہ ہے اکثر و بیشتر جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس درمیانی کیٹیگری میں سے، پہلی کیٹیگری ہوتی تو یہاں آتے ہی گائے کو، اور بھی دھندے ہیں، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، چل کر وہاں سے آنا ظاہر بات ہے اس کیٹیگری میں نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. آخری کیٹیگری جو ہے نفس مطمئنہ، اللہ ہم سب کو عطا کر دے، لیکن وہ آسانی سے ہاتھ آنے والی شہر ہے، بیچ بیچ کے لوگ یہی ہے، کچھ سانس آ گیا، کچھ ہوش میں آ گئے، پھر کہیں تاریکیوں کے اندر گم ہو گئے، پھر کہیں خواہشات کی چکروں میں ظلمات بعضها فوق بعض اس میں ڈبکیاں لگانے لگے. یہی ہمارا حال ہے. رمضان کیا کرتا ہے؟ 11 مہینے کی کیفیات کے بعد یہ مہینہ آیا، ایک مہینے تک ذرا اپنے اس نفس کو مطمئن کرو. یہ جو اعلیٰ ترین جو افطاریاں آپ کرتے ہیں اور بہترین جو سیریاں کھاتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہیں ہوتا نفس کو، یہ تو در حقیقت روزے کے فلسفے کی نگیشن ہو جاتی ہے. اس کو تو مطمئن کرنا مقصود ہے، اس کا بہت دباؤ ہے اس روح کے اوپر، اس کو کمزور کریں گے تو روح کے اوپر سے دباؤ کا ہولڈ، اس کا تسلط کم ہوگا. رات کو ذرا سا سائی آف ریلیف اگر اس روح کو ملا ہے، اب کھڑے ہو جاؤ آب حیات قرآن کا اس پر پور کرو. جیسے دیکھیے بڑی پیاری بات آئی ہے، یہ جو گناہگار جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، ایمان تو تھا کچھ لیکن گناہ تھے، گناہوں کا پلڑا بھاری تھا، جہنم میں داخل کیے جائیں گے، تو جب نکالے جائیں گے تو تفصیل بعض احادیث ایسے ہوں گے جلے ہوئے کوئلے کے مانے، نکالا جائے گا پھر وہ آب حیات ان کے ذریعے سے اثر نو انہیں پھر تازگی زندگی دی جائے گی. تو یہی ہے کہ دن کے روزے سے کچھ ریلیف جو اس روح کے لیے، روحانی وجود کے لیے، اس جسمانی اور حیوانی وجود کے دباؤ میں کچھ کمی، رات کو کھڑے ہو کر وہ آب حیات اس پر قرآن مجید کا نازل کرو. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اب جب وہ روح کچھ ہوش میں آئے گی تو کل شئن یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے. جب تک بے ہوش پڑی تھی اسے کچھ پتا نہیں تھا، ہوش میں آئی ہے فوراً رب کی طرف متوجہ ہو. یہ جو توجہ اللہ ہے یہ ہے چوتھی آیت میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندوں کی ارواح کچھ تازہ ہو کر کچھ ہوش میں آ کر میری طرف متوجہ ہو اور اے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھے. میں نے شاید 12 کہا ہے، کہیں لکھا ہوا بھی ہوگا، ہائی اسکول میں جس میں نے میٹرک کیا تھا، صبح ہم جو ایک، اب آج ہم سوچتے ہیں کہ وہ عجیب نظم تھی جو ہم پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ عام طور پہ جو اسکولوں کے اندر پریئر ہوتی ہے صبح کو، مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے. اس کو کیا پتا ہمیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس لفظ کے اندر آپ اندازہ کیجیے اس روح کی ایک ارج ہے اس کے اندر. آخر کوئی وجہ تو ہے، لوگ سب چھوڑ چھاڑ کر کیوں جاتے ہیں ویرانوں میں، کیوں جا کر غاروں کے اندر ڈیرے لگاتے ہیں، کیوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھے اور کئی کئی دن کئی کئی راتیں متواتر آپ اندازہ کیجئے کتنی بلندی پر ہے، کتنا مشکل ہے چڑھنا اترنا. ٹاپ پر جا کر جب اترتے ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک جگہ ہے. جن لوگوں کو ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے ان کو تو وہاں جانا نہیں چاہیے، بہت خوفناک ہے. وہاں جا کر تنہائی کئی کئی دن کئی کئی رات. آخر کیوں؟ کوئی ہے اندر انسان کے جو اس کھانے پینے سے اس کی تسلی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی دور تو مشقت میں بھی گزرا ہے، مفلسی بھی تھی، آپ نے محنت مزدوری بھی کی ہے، پھر کاروبار بھی کیا ہے تو دوسروں کے پیسے سے کیا، اپنا سرمایہ نہیں تھا. لیکن اب تو آپ خوشحال ہو گئے تھے، جان چھڑکنے والی بیوی، دولت مند بیوی، گھر میں بچے ہیں، گھر بڑا گھر ہے، ہر شے کی آسائش ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ اور سارے تقاضے اب تو جو ہے وہ وہاں بھرپور طور پر موجود ہیں. لیکن یہ کتابوں کو جا کر وہاں کئی کئی دن کئی کئی رات چھ انسان ہے. تو فرمایا میرے بندے ہیں نبی جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بتا دیں، اتنی قریب اجیب دعوت الداع. یہ میں نے اس کو کبھی کہا تھا کہ یہ میگنا کارٹا ہے ہیومن رائٹس کا، کوئی میگنا کارٹا اس کے قریب نہیں آ سکتا. اس لیے کہ انسان پر دنیا میں جو ایکسپلائٹیشن کے نظام رہے ہیں ان میں شدید ترین ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ مذہبی راستے سے ہوئی.
یہ صاحب قبر ہے، یہ بڑا قریب ہے اللہ کے، اس کی بات ہو جائے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا، ہم اس کے مجاور ہیں، ہماری مٹھی گرم کرو. یہ دندا، وہ بت ہو، وہ قبر ہو، کوئی بھی ہو، ایک ہی شے، فرسٹ ایکسپلائٹیشن. امبار سومناتھ کے مندر میں جو امبار تھے سونے کے اور چاندی کے، کہاں سے آ گئے تھے؟ عیاشیاں ہو رہی ہیں، بدماشیاں ہو رہی ہیں، دیوداسیاں ہیں، فوجیں کی فوجیں دیوداسیوں کی، کیا ہو رہا؟ فرسٹ ایکسپلائٹیشن. خدا بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے. تم بڑے حقیر ہو، بڑے حقیر ہو، بڑے حقیر ہو، تمہاری بات کہاں پہنچ سکتی؟ تمہیں درمیانی واسطے چاہیے، واسطہ یہ قبر والا ہے یا پھر ہمیں، ہم اس تک بات پہنچائیں گے، وہ اللہ تک پہنچا دے گا. لیکن سٹیمپ فی چاہیے اس کے اوپر کافی تکلیف. یہ بہترین بدترین جو تھی ایکسپلائٹیشن، یا سیاسی ایکسپلائٹیشن، بادشاہ ہے، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، سورج بنسی، چندر بنسی، یہ خراج لے گا اور یہ نذرانے لے گا. محنت تم کرو گے، جاؤ محنت تم کرو، کرگوہ پر تم بیٹھو، بارہ بارہ گھنٹے ہاتھ چلاؤ اور کپڑا بنو، تم جاؤ اور ہل چلاؤ اور محنت کرو اور مئی جون کے مہینوں میں فصلیں کاٹو. لیکن اس فصل میں سے لائنز شیئر بادشاہ کا ہوگا، ادھر وہ پجاری کا ہوگا. اس ایکسپلائٹیشن سے نجات. انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جہاں بھی ہوں. اس سے زیادہ بڑی آزادی کا کوئی تصور ہے؟ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے یہاں بھی وہی کچھ ہوا. حضور نے فرمایا تھا حلق کسرا ولا کسرا بعدہ، لیکن وہی قیصریت اور کسرائیت جو ہے مسلمانوں نے قائم کر لی، وہی شہنشاہیت، وہی بادشاہت، وہی جاگیرداری، وہی سرمایہ داری، اور وہی بدقسمتی سے وہ لفظ پے ہے، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، وہ پنڈت بھی اور پجاری بھی اور پیر بھی اور پوپ بھی اور پادری بھی، یہ تمام پتہ نہیں یہ پے سے. لیکن یہ کہ یہ دھندا جو ہے ایکسپلائٹیشن، ریلیجس ایکسپلائٹیشن، اس کی جڑ کاٹنے والی آئی. روزے سے اس کا تعلق کیا ہوا؟ وہ روح جو گم تھی، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم، اس روح کو دوبارہ حیات تازہ، اس وجود حیوانی کو مزمحل کر کے دن کے روزے کے ذریعے سے، رات کو کلام ربانی کا ترشح جو غذا ہے اس روح کی، یہ روح جہاں سے آئی وہیں سے اس کی غذا آئی ہے.